الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله على نفسه الرحمة آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رب کریم کے فضل و کرم سے یہ ساعت ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ جو اہمیت و فضیلت کے حوالے سے اور قبولیت دعا کے حوالے سے بہت ہی مؤثر کتابوں میں لکھا گیا اور آخری عشرہ کہ جس میں اللہ رب العالمین جل مجدہ محض اپنے فضل و کرم سے انسان کی حد و حساب سے زیادہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے اور یہ آخری لمحات استغفار کے لمحات ہیں، انابت کے لمحات ہیں، رجوع کے لمحات ہیں، اپنی تلافیوں سے اور اپنے کیے ہوئے معاملات سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار، ندامت کا اظہار اور اس پاک ذات کے ساتھ انابت کا اظہار، رجوع کا اظہار اور تعلق کے اظہار کیے ساتھ ہیں. رمضان المبارک میں اور بالخصوص جمعے کے اندر تو یہ ساتھ موجود ہے کہ جو دعاؤں کے مستجاب ہونے کی اور دعا کی مقبولیت کی بہت مؤثر ہے. سیاستہ کے اندر متعدد روایتیں موجود ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، کہ جمعے کے دن ایک ساعت ہے جس کو لازم پکڑا جائے اور وہ گھڑی، وہ ساعت، وہ وقت دعا کے مستجاب ہونے کے اعتبار سے بہت مؤثر ہے جمعے کے دن. اس پر محدثین نے بحث کی ہے کہ وہ وقت کون سا ہے جمعے کا، اور بالخصوص اہتمام کے ساتھ ہم رمضان کے ساتھ آخری جمعے میں آ چکے ہیں تو یہ ساعتیں اللہ رب العالمین نے جو مراکز، جو وقت، جو جگہیں بتائی ہیں وہ وقت یقیناً اپنے بندوں پر بڑی کرم نوازی ہے کہ اور وقتوں کے اعتبار سے ان وقتوں کے اندر قبولیت اور رضا کے دروازے اور شفقت کے بازوؤں کو اوروں کی بنسبت اس میں بہت زیادہ دراز کر دیا جاتا ہے. اور لمحات میں تو صرف مقبول بندوں کو قبول کیا جاتا ہے لیکن اپنے تمام بندوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العالمین یہ ساعت، یہ دن، یہ مہینے اور ایسی شخصیات کو متعین کرتا ہے کہ جن کے قرب میں پہنچ کر یا ان دنوں کی سے استفادہ کر کے یا وہ کلمات، وہ خاص الفاظ دہرا کے یا وہ خاص اداؤں کو اختیار کر کے پھر افضل لوگ تو بخشے گئے، گناہگار بھی اس میں بخشے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کی مغفرت رب کریم کو مطلوب ہے، مقصود ہے، اور اس میں پھر وہ اپنے بندوں کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے تو اس کی رحمت کے یہ زاویے ہوتے ہیں کہ کوئی وقت دے دیا جاتا ہے، خاص کوئی ورد دے دیا جاتا ہے، خاص شخصیات کو متعین کر لیا جاتا ہے، خاص اداؤں کو اختیار کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے تاکہ اس طریقے سے وہ بھی بخشے جائیں جنہوں نے ابھی تک اہتمام نہیں کیا. تو یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، اس کی فضل کی، کہ اس میں پھر ہر شخصیت کے لیے، ہر ذات کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے مغفرت کے ذرائع واضح ہو جائیں. اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے یہ تو رمضان شریف کے اندر باقاعدہ جمعہ آ رہا ہے، اور یہ وہ جمعہ آ رہا ہے جو رمضان شریف کی آخری ساعتیں ہیں جس میں کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب تک جس کا مجدہ نہیں ہے اب سنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ تو رمضان، اور پھر رمضان میں جمعہ آ رہا ہے، تو جمعے کے بارے میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جمعے میں ایک ساعت ہے، ایک خاص وقت ہے، اور اس وقت کا اہتمام کیا جائے تو رب کریم گناہوں کو بھی درگزر فرماتا ہے اپنے فضل سے، اور دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. محدثین نے اس میں دو قول نقل کیے ہیں کہ وہ لمحات کون سے ہیں. ایک تو وہ ہے جب امام خطبے کے درمیان، یعنی خطبے کے لیے آ جاتا ہے اور منبر پر بیٹھ جاتا ہے اور اذان ہو جاتی ہے، اور وہ ساعت، وہ لمحات نماز کے حکم میں ہیں، اور وہ ایسی حرمت والی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. اور اس میں خاص وہ گھڑی جب دو خطبے ہوتے ہیں، یعنی ایک خطبہ دینے کے بعد امام بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوسرے خطبے کے لیے شروع ہوتا ہے، تو ان دونوں خطبوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ جو حدیث میں آیا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ہے جس کو لازم پکڑنا چاہیے، اور وہ ساعت دعا کے مستجاب ہونے کی قبولیت کا بہت مؤثر طریقہ ہے، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے. لیکن اس کے آداب یہ ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے، ہاتھ اٹھا کر اس کے درمیان دعا کرنا یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ وہ میں نے عرض کیا کہ خطبے سے نماز کی حرمت شروع ہو جاتی ہے، لہذا کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، صفوں میں بیٹھا نہیں ہے، تو یہ طریقہ ناجائز ہے اور منع کیا گیا ہے. لہذا اسی اعتبار سے دونوں خطبوں کے درمیان بندہ اگر اپنے دلی تمناؤں کو اور اپنی التجاؤں کو خاموشی کے ساتھ، بلبوں کو اپنے ہونٹوں کو ہلائے ہوئے اور زبان سے کوئی کلمات کو نکالے ہوئے اگر وہ دعا کر سکتا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، تو اس کی اجازت ہے. سید فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت موجود ہے اور ان کا عمل موجود ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص ان کو اس وقت کی تعین بتائی ہے، اور وہ جمعے کے دن ایک تو یہ وقت تھا، اگر یہ وقت نہیں ہے تو پھر عصر سے لے کر مغرب تک کا دورانیہ، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، یہ جمعے کی ساعتوں میں دعا کے مستجاب اور رب کریم کی رضا کے حصول کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. اور پھر یہ جمعۃ المبارکہ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ وقت ہوتے ہیں، کچھ کلمات ہوتے ہیں، کچھ جگہیں ہوتی ہیں، کچھ خاص ساعت ہوتی ہیں جس کا اہتمام کرنے سے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے. جس طرح کہ بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے، وہ 99 قتل والی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ قصہ اور واقعہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر لیے تھے. تو ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر لیے ہیں، کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ کہ 99 قتل کے بعد کیسے معاف کیا جائے گا؟ تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اپنے 100 قتل اس نے مکمل کر لیے. اب وہاں سے وہ نکلا اور اس نے کسی سے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں، رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو باقاعدہ مسلم شریف بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ اس سے علاقے کے چند دانہ اور سمجھدار لوگوں نے کہا کہ ہاں فلا جگہ چلے جاؤ، وہاں صالحین موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، ان کی طرف تم چلے جاؤ اور دعا کرو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ چلا یہاں تک کہ وہ وہاں پر پہنچتا کہ راستے میں اسے موت آ گئی اور وہ انتقال کر گیا، اب رحمت کے اور عذاب کے دونوں فرشتے آ گئے اور دونوں میں مخاصمت ہوئی، مباحثہ ہوا کہ اسے آیا جہنم کی طرف لے جایا جائے یا جنت کی طرف لے جایا جائے. دونوں نے ایک دوسرے کی دلیلیں مہیا کی. جہنم کے فرشتوں نے اور عذاب کے فرشتوں نے اس سے یہ کہا کہ اس نے 100 قتل کیے تھے اور یہ گناہ کی حالت میں تھا، لہذا یہ اس پر عذاب ہوگا. اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے 100 قتل کیے تھے لیکن یہ توبہ کی نیت سے صالحین کی طرف چل پڑا تھا، لہذا اسے بخش دیا جائے گا. تو رب کریم کے حکم سے پھر اس کے لیے رحمت کا مژدہ سنا دیا گیا اور صالحین کے قرب میں پہنچ کر رب سے رجوع کرنے کی صدا پر اس بندے کی مغفرت کر دی گئی. یہ حدیث پاک حضور نے جو سنائی اور ذکر فرمائی، یہ جو واقعہ سنایا، اس کے تحت محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے آپ دیکھیں کہ بعض کلمات ہوتے ہیں، بعض واقعات ہوتے ہیں، بعض جگہیں ہوتی ہیں، بعض باقاعدہ بعض لمحوں میں بعض کیفیت کو اختیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس طرح کے لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, یہاں پر محدثین ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر جب تک وہ توبہ نہ کرے تو اس کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے, استغفار کے جملے نہ کہے تو اور ندامت و شرمندگی نہ کرے تو اس کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. ہاں عبادت سے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن فرمایا کہ دعا کے مستجاب ہونے کے حوالے سے صالحین کا قرب اتنا مؤثر ہے کہ اس شخص نے ابھی زبان سے کوئی کلمات نہیں کہے تھے, صرف نیت کی تھی جانے کی, تو اللہ نے اس صحبت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیا. تو یہاں سے اولیاء کاملین کی صحبت اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر رب کریم کی بارگاہ میں رجوع استغفار کرنا اس حدیث پاک سے واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے, درگزری کے حوالے سے بے شمار چیزیں ذکر فرمائی, اور اس کو حضرت امام قرطبی نے بڑے پیارے انداز میں نقل کیا ہے اور ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن زیاد جو ہیں وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے, اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں بہت گھبرا جاتا ہوں اور بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری بڑی سخت گرفت کرے گا. صحابی رسول حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض کلمات ہوتے ہیں, بعض واقعات ہوتے ہیں, بعض واقعات انسان پر گزر جاتے ہیں جس پر صبر و شکر کرنے کی بنا پر نیک صالحین لوگوں کی قرب کے اعتبار سے, بعض کلمات کے اعتبار سے, تو یہ مجموعہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جناب سے باقاعدہ رعایت دی جاتی ہے کہ یہ چیزوں کا اگر اہتمام تم کر لو تو تمہارے وہ گناہ جو بخشش کے لائق نہیں ہیں ہم اپنے فضل سے پھر بھی بخش دیں گے. تو اسی تناظر میں یہ روایت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ربیع بن زیاد نے صاحب رسول حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خدمت عرض کی کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی تکرار کرنے کے بعد خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں گھبرا جاتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میری بڑی سخت گرفت فرمائے گا. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تمہیں وہ آیت کون سی ہے, ذرا ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم اس پر غور کریں اور تمہیں کچھ مشورہ دے سکے, اور تمہاری بات کی اگر تصدیق ہے تو تصدیق کر لیں, یا اس میں تمہارے لیے کوئی تفہیمی پہلو ہے تو ہم تمہاری تفہیم کر دیں, تمہیں سمجھا دیں. تو حضرت ربیع بن زیاد نے کہا کہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں ذکر فرماتا ہے آیت نمبر 123 کے اندر کہ من یعمل سوءا یجزا بہ, کہ جو آدمی جس آدمی نے کوئی برا کام کیا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا اور اس کی سخت گرفت کی جائے گی. تو کہا سورۃ النساء کی اس آیت کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں بہت کوتاہیاں کی ہیں, رب کریم کے حضور حاضر ہوں گا تو میری تو بڑی سخت گرفت ہوگی, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ جس آدمی نے کوئی برا کام کیا تو اس کی سخت سزا دی جائے گی. تو حضرت عبی بن کعب نے مسکرایا اور فرمایا میں تمہیں بڑا دانا اور فقی سمجھتا تھا, میں تمہیں قرآن کا بڑا اچھا معلم سمجھتا تھا, لیکن تم یہاں پر موضوع کو سمجھ نہیں پائے. یہ آیت یقیناً اسی طرح جس مضمون میں تم ذکر کرتے ہو, لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی اس کی تشریح میں سنا ہے کہ دنیا کے اندر مومن کا اگر پاؤں بھی پسل جائے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, سر میں درد پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے. اور بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جو میری ماں حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ سرکار نے فرمایا ما من مصیبت یصیب المسلمہ, ایسی کوئی پریشانی اور دقت یا بظاہر بے چینی جو مسلمان کو پہنچتی ہے, الا کفر اللہ بها عنہ حتی شوکت یشاکوہا, اللہ رب العالمین اس کے صبر کے وجہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, یعنی وہ گناہ جس کی گرفت میدان محشر میں ہونی تھی, یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پاؤں میں اگر کانٹا چب جائے یا کوئی چیز پاؤں میں چب جائے تو زبان شکایت کو دراز کرنے کی بجائے اگر وہ اس پر صبر کر لے تو اس کے عوض بھی وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس پر رب نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے. تو یہ حضرت عبی بن کعب کا فتویٰ تھا, اور صحابی رسول بھی ہیں اور اجلہ اکابر صحابہ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. اور پھر ایک حدیث پاک اور ذکر فرمائی, یہ بھی بخاری شریف کے اندر کتاب المرضیٰ کے اندر موجود ہے, اور کتنا محبوب کلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا گیا ہے کہ رحمت نے اپنے بازوؤں کو دراز کیا ہوا ہے, اب انسان نے اپنی بدبختی کو اپنا مقدر نہیں بنانا ہے بلکہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے سعادت کے اور یہ جو رحمت کے گوشے ذکر کیے گئے ہیں اس سے استفادہ کرنا ہے. اس حدیث پاک کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب نے اس آیت کی تفسیر میں کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ سورۃ النساء کے اندر یہ ہے کہ جو تم نے گناہ کیا تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا, ضرور اس پر تمہاری باس پرس ہوگی. تو عبی بن کعب اس کی تشریح کرتے کہ یقیناً اسی طرح ہے لیکن دنیا کے اندر ایسے کئی ذرائع ہیں، ایسے کئی کلمات ہیں، اور ایسے کئی مراکز ہیں، ایسے کئی ساعتیں ہیں، اگر اس کو رضا الہی کے لیے اور اپنی مغفرت اور دنیا و آخرت کی پریشانی کے نجات کے لیے اگر بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ مصیبتیں جو دنیا میں اس سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر جس چیز کے لیے خاص گرفت اور پکڑ ہونی ہے جو آیت تم پڑھ کے سنا رہے ہو مجھے ربی، اللہ رب العالمین اس سے بھی بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت عبید بن کعب نے اس کا بھی اہتمام کیا جو بخاری کے اندر موجود ہے، اور کتنے مقدس کلمات ہیں، اس اگر فرماتے ما یصیب المسلمہ، انسان کو جو بھی چیز پہنچتی ہے، مسلمان کو جو بھی چیز پہنچتی ہے، من نصب ولا وصب، چاہے وہ تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، جسم کی تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مرض کے حوالے سے ہو یا جس حوالے سے بھی ہو، فرمایا من نصب ولا وصب، چاہے وہ وقتی تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کوئی مرض ہی کی کیفیت کیوں نہ ہو۔ اب ایک ایک چیز یہاں پر حدیث پاک کے اندر ذکر کر دی گئی ہے تاکہ ہمارے لیے سہولت، اور ان جو میں جس تناظر میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک ایک چیز کو بتایا گیا کہ اس کا اہتمام کرو تو اس سے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس ورد کا اہتمام کرو تو یہ کام ہو جائے گا، اس ساعت اور اس وقت کا اہتمام کرو تو یہ ہو جائے گا، ان شخصیات کا قرب اختیار کرو تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس تناظر کے اندر اس حدیث پاک کو دیکھیے جو رمضان شریف اور رمضان کے بعد ہمیں اعتدال کی روش دیتی ہے اور تقاضائے بندگی بتاتی ہے، زبانی شکایت کو دراز کر کے واویلا کرنے کی بجائے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورت النساء کی کہ تم سے جو گناہ سرزد ہوئے تمہاری اس پر سخت گرفت کی جائے گی اور تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تمہیں پوچھا جائے گا، اس کی وضاحت پر صحابی رسول تفسیر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قریب ہیں، وہ چاہتا ہے، اس کی رحمت نے ایسے زاویے متعین کر دیے کہ بندہ اس حد تک پہنچے ہی نہیں کہ اس کی سخت گرفت ہو جائے۔ بولی سبحان اللہ، یعنی اس جگہ تک وہ پہنچے ہی نہیں کہ اس لمحے پر پہنچ جائے اور اس جگہ پر پہنچ جائے اور ایسے حالات پر پہنچ جائے کہ جہاں پر پھر اس کو چھوڑا نہ جائے اور پھر اس کا واویلا چیخ و پکار کوئی کام نہ دے۔ اس سے پہلے رحمت نے بخشش کے اور مغفرت کے ایسے زاویے، ایسی جگہیں، ایسے مراکز، ایسے کلمات اور ایسی ساعتیں بتا دی ہیں کہ اس کا اہتمام کر لے، وہ گناہ جو وہاں پر پوچھنا ہے یہیں پر معاف کر دیا جائے گا۔ اب اس تناظر کے اندر حدیث پاک جو صحیح بخاری شریف کی ہے، سید عالم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یصیب المسلمہ، کہ ما یصیب المسلمہ، کہ مسلمان کو جو بھی چیز پہنچتی ہے، من نصب و وصب، فرمایا کہ من نصب ولا وصب، کہ چاہے وہ ایک اس کے جسم کی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، اعصابی تھکاوٹ ہی کیوں نہ ہو، موسمی حالات کے اعتبار ہی سے جسم متاثر کیوں نہ ہو رہا ہو، کثرت مشاغل اور کثرت اشتغال اور کثرت رزق حلال میں منہمک ہونے کی بنا پر ہی اس کا ذکر، ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں اگر نوافل ہی پڑھ رہا ہے تو اس کا جسم تھک رہا ہے، نہیں، اگر موسم کے ناگفتہ حالات ہیں جس کی وجہ سے اعصاب پر ورم کی کیفیت آ گئی، معدہ مضمحل ہو گیا، کھانا ہضم نہیں ہو رہا جس کی بنا پر سر بھاری ہو چکا ہے، پاؤں اور پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے، تو اب یہ پاک فرماتے ہیں کہ من نصبن، چاہے جس قسم کی وہ تھکاوٹ ہو اور چاہے جس قسم کا وہ مرض ہو، ولا ہم ولا حزن، چاہے کوئی فکر ہو یا اس کو غم ہو، ولا ازن ولا غم، فرمایا کہ چاہے وہ کوئی غم ہو یا کوئی اذیت ہو، پریشانی ہو، حتی شوکت و یشاقہا، یہاں تک کہ انتہا بر سبیل تنزل، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چوب رہا ہو، کوئی تھکن اس کے ساتھ ہو، کوئی مرض اس کے ساتھ ہو، کوئی دلی غم اس کے ساتھ ہو، کوئی فکر اس کے ساتھ ہو، کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہو، کوئی بھی اذیت کسی سے پہنچ رہی ہو، یہاں تک کہ وہ اذیت ایک کانٹے سے بھی پہنچ رہی ہو، الا کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ رب العالمین اس پر صبر کی بنا پر ان خطاؤں کو معاف کرے گا جس پر قیامت کے دن اس نے گرفت کرنی ہے۔ تو یہ زندگی کا کتنا خوبصورت اعتدال یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ اور ایک آخری روایت پیش کر دوں میں آپ کے سامنے، یہ حضرت مسلم امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے، جو اس مسئلے کو اور کلیئر کرتی ہے، اور ان آخری ساعتوں میں بندے کے دل کو اللہ کے حضور رجوع کرنے کے لیے، انابت کے لیے، استغفار کے لیے، طلب مغفرت کے لیے یہ بندے کو آگے لاتی ہے۔ لہذا اس حدیث پاک سے کانسیپٹ اور بھی کلیئر ہوا کہ دنیا کے اندر بھی جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، دنیا کے اندر جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو اذیت پہنچی، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، رشتہ داروں کے حوالے سے ہو، مال کے حوالے سے ہو، موسم کے حوالے سے ہو، اپنی بیماری کے حوالے سے ہو، اپنے مال کے نقصان کے حوالے سے ہو، تو اللہ فرماتا فبیما کسبت، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس کی بنا پر یہ ہوتا ہے. ویعفو عن کثیر، اور یہ جو بڑے گناہ ہیں اس کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوتا. لیکن دنیا میں تمہیں دے دیا جائے تو تمہاری دنیا اور تمہاری زندگی جہنم ہو جاتی ہے، جیرن ہو جاتی ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو کہ یہ مصیبتیں کیسی آئی ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو ان بڑے گناہوں کا ایک اتارا تھا، ان بڑے گناہوں کی ایک راہ گزر تھی، ان بڑے گناہوں کا ایک ذرہ اور مثلے ایک رائی کے دانے کے برابر تھا جس سے تم پریشان ہو گئے. فرمایا اگر وہ سارے گناہ تم پر ڈال دیے جاتے تو تمہارا نام و نشان مٹ جاتا اور تمہاری حیثیت و شوکت ختم ہو جاتی. فرمایا ویعفو عن کثیر، لیکن وہ اللہ اپنے فضل سے ایسی معاف کر دیتا ہے. تو یہ جو فرمایا نا کہ کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، یہاں تک کہ سر کا درد ہو، ہم لڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، طبیعت خراب ہے، تم نے مجھ سے کیسی بات کر دی، تو اس اجر کی طرف اگر توفیق کریں تو بات سدھر سکتی ہے. شوہر گھر جاتا ہے پریشان حال میں، بیوی آگے سے کوئی تقاضا کر دیتی ہے، وہ آگے سے واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تھک ہار کے آئے ہوں، تم نے کیا گھر کو سر پر اٹھا لیا ہے. تو اگر اس حدیث پاک کو دیکھیں تو ایک محبت کا پہلو گھر کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری تھکن، اس سے تمہارے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جس پہ تمہیں رب پکڑے گا. لیکن کب؟ جب زبان شکایت کو تم دراز نہ کرو. اسی طرح بیوی اگر شوہر سے شکایت کرے کہ جناب میں کتنے کام کروں اور میں پریشان ہو جاتی ہوں اور یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں، تو اس سے بھی کہہ دیا جائے کہ ایسا تو نہیں ہو کہ گھر توڑ کر تو نے دوبارہ تعمیر کر دیا اپنے ہاتھ سے. ہاں جسمانی تقاضے کے اعتبار سے، بچوں کی پریشانی سے، دیگر معاملات سے اسی لیے ہو جاتی ہیں، لیکن بچوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا حدیث پاک کے اندر کہ خدا نہ کرے اگر بچوں پر بھی اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ والدین کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یہ بھی حدیث پاک کے اندر آیا. تو جہاں پر یہ مغفرتوں کے مجدے ہیں وہیں پر دیکھیں سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے کتنی صلح ہے. تو اگر عورت تنتاری ہو، چاہے گھر کے کام کے اعتبار سے زبان شکایت وہ دراز نہ کرے، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. شوہر پر ہو، بزرگوں پر ہو، بچوں پر ہو، جوانوں پر ہو، تو جو جس کے ماتحت ہے، ہمارے ماتحت اگر ہماری اولاد ہیں، ہمارے کفالت میں کچھ لوگ ہیں، اگر ان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ہم اس کی کفالت کر رہے ہیں، تو اس تکلیف سے صبر سے اس کے بھی گناہ معاف، اور جو اس کا کفیل ہے اس کے بھی گناہ معاف. تو یہ رحمت کے مجدے اتنے وسعت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. اور حضرت علی سے حضور نے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دیا، سرکار نے شاہ فرمایا جو دنیا میں مصیبت پہنچتی ہے نا علی، تو یہ تو انسان کے ہاتھ کا کیا دھرا ہے، تمہاری بیماریاں یہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھ کا کیا دھرا ہے. مسلم امام احمد میں ذکر کیا گیا ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ اس کے مقابلے میں بے شمار چیزوں کو بخش دیتا ہے. تو کہا حضور پوچھا جائے گا قیامت میں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے نہیں، اللہ بہت حلیم ہے، جس کو دنیا میں بخش دیتا ہے تو پھر آخرت میں اس کو پوچھتا نہیں ہے. تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر کے اعتبار سے بھی، کاروبار کے اعتبار سے بھی، اڑوس پڑوس کے اعتبار سے بھی، دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو کے اعتبار سے بھی، ان تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر وقتی اذیت یہ آتی ہے تو اس سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ اگر ہماری بیوی ہزاروں سال بھی ہمارے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ خدمت کے لیے حاضر ہوتی اور ہمارے رشتہ دار ہمارے سامنے بازوئے فرمان برداری کو بچھائے ہوئے ہوتے، تو شاید اتنا اجر ہمیں نہ ملتا، دنیا کے اندر اتنا سکون نہ ملتا جو اس اذیت پر، صرف خاموشی پر جو قیامت کے دن اس عذاب سے چھٹکارا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس باتوں پر تھوڑی فکر کرنی چاہیے، تفکر کرنی چاہیے. جو آخرت کے اندر نجات ہے، جو آخرت کے اندر یہ مغفرت کا مجدہ ہے، وہیں اس پر تقاضے کے اعتبار سے ہمارے گھر کی لڑائیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، فتنے فسادات بھی ختم ہو سکتے ہیں، حسد ختم ہو سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جلسی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنی تکلیفوں سے کسی کے لیے شکایت کے کلمات نہ کہیں. اپنی اذیت کے اعتبار سے، میں بیمار تھا تو نے یہ بات کہہ دی، تو وہاں پر تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بیماری جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ اور گناہوں کو دھونے کے لیے ہے. اس پر اگر صبر کریں گے تو حضرت عبید بن کعب نے ربی بن زیاد سے کہا کہ خدا تیرے اس گناہ کو بخش دے گا جس کے پکڑنے کا رب کریم فرماتا ہے کہ اس پر تجھے چھوڑا نہیں جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجر کی طرف اور اپنے وہ بھاری اور وہ بھیانک گناہوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اس کی بھی مغفرت ہے، اور الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر محبت و آشتگی اور امن کا بھی پیغام ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور شریعت کے یہ اچھے اور پیارے قواعد کو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے باطن میں بھی اور اپنے ظاہر میں بھی جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تاکہ اس کے اچھے نتائج ہمارے معاشرے میں مرتب ہوں، ہمارے ماحول مرتب ہوں. اور اس وقت پاکستان کو ایسے ہی معاشرہ چاہیے، ہمارے شہر کراچی کو ایسے ہی معاشرہ چاہیے، ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارا معاملہ اور اس وقت ہمارے محلوں میں بھی ایسا معاشرہ ہونا چاہیے. تو جہاں یہ معاشرے اور دنیاوی زندگی امن کے ساتھ گزرے گی، وہیں آخرت کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور رب کریم صبر اور شکر اور درگزری کی برکت سے اللہ رب العالمین اس راہ کی کٹھن اور بھیانک اور ہولناک منزلوں کو بھی رب کریم اپنے فضل سے آسان فرمائے گا. اللہ میری بھی مغفرت کرے، آپ کی بھی مغفرت کرے، اور ہم تمام کے والدین کی مغفرت کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.